الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قابل احترام اور قابل قدر بزرگ اور بھائیو اس نشست کا موضوع آپ نے سن لیا ہے دین اسلام اور جذبہ محبت محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کا محور ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ محبت ایک عبادت ہے اور عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العزت اس کے سوا کوئی نہیں تو وہی محبت کا مستحق ہر قسم کی محبت اسی کے لیے ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہی محبت کا مستحق ہے کیونکہ محبت ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ رب العزت کے لیے ہے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ جو لوگ ایماندار ہیں ایمان والے ہیں ان کی سب سے سخت محبت اللہ سے ہے اللہ تعالی سے ہے وہ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ محبت اللہ رب العزت کے لیے ہے اور وہی ذات محبت کی مستحق ہے تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو اس لفظ محبت کی محور اب چونکہ اللہ تعالی کی محبت کی تکمیل اس چیز سے ہوتی ہے یہ کسی کی محبت کی تکمیل اسی نقطے سے ہوتی ہے کہ جس جس سے اس کو محبت ہے اس سے بھی محبت کی جائے یعنی محبت اللہ تعالی کے لیے ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کو کسی سے محبت ہے یا نہیں تو جس جس سے اللہ کو محبت ہے اس سے محبت کرنی پڑے گی، ورنہ اللہ رب العزت کی محبت کا مفہوم مکمل نہیں ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے اور وہ اس کے محبوبین سے محبت نہ کرے، یا جو اس کے دشمن ہیں ان سے محبت کرے. یہ پھر محبت کا معنی مکمل نہیں، ناقص ہے، بلکہ ناقابل قبول ہے. اب دو باتیں ہو گئیں، ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا. وہ دین اسلام میں ایک اور اہم اعتقادی مسئلہ الولا والبراء، کہ محبت کے قابل کون ہیں اور نفرت کے قابل کون، یہ دونوں عبادتیں ہیں. اگر ان کو صحیح معنی میں سمجھو گے، یہ دونوں عبادتیں ہیں جن کا اللہ اجر دے گا. محبت کے قابل کون ہیں اور نفرت کے قابل کون. جو محبت کے قابل ہیں ان سے اگر نفرت کرو گے تو یہ عبادت کا وہ خلل ہے، بلکہ اعتقادی خلل، جو بندے کے عقیدے میں اور قلبی کیفیت میں بگاڑ پیدا کر دے گا. اور جس سے نفرت کرنی ہے اگر اس سے محبت کرو گے تو یہ بھی عقیدے کا خلل جو ناقابل قبول ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت در حقیقت اللہ کی محبت کی تکمیل ہے. اگر میں آپ سے محبت کا دعویٰ کروں اور آپ کے بیٹوں سے محبت نہ کروں تو آپ میری محبت قبول کریں؟ یہ محبت ناقص ہے، ناقابل قبول. اگر میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کروں اور اللہ تعالیٰ کے محبوبین سے محبت نہ کروں تو اللہ تعالیٰ ہماری محبت قبول کرے گا؟ تو ناقص محبت، ناقابل قبول بھی اور عقیدے کا بگاڑ بھی. شرعی عقیدہ کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے. بلکہ نبی علیہ السلام نے اس کو تکمیل ایمان قرار دیا ہے. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے مال خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مال روک لے، نہ خرچ کرے، تو اس کا ایمان پورا ہو گیا. یعنی اس محبت کا اجر ہے، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. کسی سے پیار کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اور نہیں کرتا تو وہ بھی اللہ کے لیے. مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کے لیے، روکتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، تو اس کا ایمان پورا ہو گیا. بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ سمجھے اسی ایمان کو سب سے مضبوط کڑی قرار دیا ہے. ایمان، ایمان ایک زنجیر ہے. یہ سارا ایمان اسلام، یہ سارا دین ایک زنجیر کی معنی ہے. حدیث میں تھا نا، لیکن قدن الاسلام عربتن عربتن، کہ جو قیامت قریب آئے گی اسلام ایک ایک کڑی ٹوٹتا جائے. یہ زنجیر، پوری زنجیر ہے، مربوط زنجیر، مربوط ہوتی ہے. یہ اس سے فقہ حاصل ہو رہی ہے. دین اسلام میں ہر عمل مربوط ہے. عقیدہ اگر صحیح نہیں تو عمل قابل قبول نہیں. یعنی عقیدہ عمل سے مربوط ہے. ایک شخص زکات دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی نماز قابل قبول نہیں. زکات نماز سے مربوط ہے. اس طرح کڑیوں کی طرح سارے احکام منسلک ہیں، مربوط ہیں. فرمایا کہ قرب قیامت ایک ایک کڑی ٹوٹ دی جائے گی. اور نبی علیہ السلام نے ایمان کا جو سب سے مضبوط کنڈا ہے، سب سے مضبوط کڑی، وہ کیا قرار دیا؟ فرمایا کہ اوثق عرى الايمان الموالات في الله والمعادات في الله. ایمان کی سب سے مضبوط کڑی یہ ہے کہ کسی سے دوستی ہو موالات ہو تو اللہ کے لیے ہو، دشمنی اور معادات ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. تو آپ دیکھیں محبت کا محور اللہ ہی کی ذات ہے، محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور محبت ہر اس سے ہے جس سے اللہ کو محبت ہے. اور یہ اہم اعتقادی مسئلہ ہے، اس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسان بھی، زمان بھی، مکان بھی، اللہ تعالیٰ کو بہت سے مقامات سے محبت. اگر ان سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ناقص ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت سے زمانوں سے محبت ہے، رمضان کا مہینہ، حج کا موسم، باقاعدہ اس کی فضیلت وارد ہے. اگر اس سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نامکمل ہے. بہت سے کام ایسے ہیں جن سے اللہ کو محبت ہے. کہ نبی علیہ السلام کی ایک دعا ان تینوں چیزوں کو جامع ہے، اللہم انی اسألک حبک بحب من یحبک بحب عمل یقربنی الی حبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، یہ اصل محبت، اصل عبادت، تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. اور اس کے بعد ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے. دونوں نقطے ہو گئے، اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے محبت. تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس انسان کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے. بحب عمل یقربنی الی حبک، اور ہر اس کام کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو کام، جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. مانا ہر عمل اللہ کی محبت کے قریب نہیں کرتا. عمل کی دو قسمیں، ایک عمل وہ ہے جو اللہ کی محبت کے قریب کرتا ہے اور ایک عمل وہ جو اللہ کی محبت سے دور کر دیتا. تو یہ تین چیزوں کی محبت کا ذکر ہے، اور تینوں کا محور اللہ کی ذات، تیری محبت، ہر اس بندے کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر اس عمل کی محبت جو تیری محبت کے قریب کرتا ہے. ان تینوں محبتوں میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کی محبت طلب کی، ہر اس شخص کی محبت طلب کی جس کو اللہ سے محبت ہے اور وہ اللہ کا محبوب ہے، اور ہر اس عمل کی محبت جو عمل اللہ کی محبت کے قریب کرتے، اللہ کے قریب کرتے. تو معنی محبت کا محور اللہ ہی کی ذات ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے. باقی اس محبت کے درجات آپ طے کر سکتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہے؟ انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر محبت کس سے؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبت اکرم الخلائق سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اب محبت کی درجہ بندی ہو رہی ہے، کیونکہ محبت اللہ کے لیے ہے، اور محبت ہر اس شخص سے جس سے اللہ کو محبت ہے. اور یہ محبت برابر نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبت کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے دو لقب احادیث میں وارد ہیں، ایک آپ حبیب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب، باقاعدہ آپ کو لقب دیا گیا ہے، اس لقب سے آپ کو ملقب کیا گیا. دوسرا خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل. ایک ایسے دوست، خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کی دوستی میں کوئی خلل نہ ہو، جس کی دوستی ہر خلل سے پاک، چھوٹا خلل ہو، بڑا خلل ہو، ہر خلل سے پاک جس کی دوستی ہوتی ہے وہ خلیل کہلاتا ہے. اور اللہ تعالی نے اس پوری کائنات میں دو بندوں کو خلیل چنا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ. اور آپ کا دوسرا لقب حبیب اللہ، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، یہ باقاعدہ آپ کو لقب دیا گیا، جس کا معنی اللہ رب العزت کو سب سے بڑھ کر محبت آپ سے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پھر میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ انسانوں میں یا اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ محبت کا مستحق ہے تو وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اعتقادی مسئلہ احادیث میں موجود ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرنے لگو. حتی اکون احب الیکم, جب تک میں تمہارا احب نہ ہو جاؤں. ایک ہوتا احب اور ایک ہوتا محبوب. اور علماء تشریف فرمائے دونوں میں فرق. محبوب کا معنی جس سے محبت کی جائے, اور احب کا معنی جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. یہاں یہ فرمان نہیں ہے کہ جب تک مجھے محبوب نہ بنا دو, بلکہ یہ فرمایا کہ جب تک مجھے احب نہ بنا دو, سب سے زیادہ محبوب. حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی, اپنے ماں باپ سے بھی, اور سارے انسانوں سے جب تک مجھے محبوب نہ بنا دو, اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے. یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف یہ کہ محبت فرض ہے, بلکہ ان کی احبیت فرض ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے احبیت ہے. والذین آمنوا اشد حباً من, اشدیت کا ذکر ہے کہ سب سے سخت محبت اللہ تعالیٰ سے. اور مخلوقات میں انسانوں میں کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھے احب نہ بنا لو, اپنے اولاد سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اور کائنات کے ہر فرد سے زیادہ. جب تک مجھ سے محبت نہ کرو, اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے. یہ سب اعتقادی بات, یہ محبت کے مفاہیم ہیں سارے جو شریعت بتا رہی ہے, سمجھا رہی ہے. کچھ باتیں ہم نے سمجھ لی. ایک یہ کہ محبت ایمان ہے, محبت ایک عبادت ہے, اور عبادت کا مستحق اللہ رب العزت. ہم نبی علیہ السلام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں, اور اللہ کے محبوبین سے محبت کرنا یہ اس محبت کی تکمیل ہے. اس کے بغیر محبت ناقص ہے. جب یہ بات قرار پا گئی کہ محبت ایک عبادت ہے, تو یہ بات نوٹ کر لو اگلا نقطہ کہ ہر عبادت توقیفی ہوتی ہے. ہر عبادت توقیفی, یعنی ہر عبادت موقوف ہے اللہ اور اس کے رسول کے بیان پر کہ آپ نے عبادت کیسے انجام دینی ہے. محبت جب عبادت ہے, اور ہے کیونکہ اس کا اجر ہے, محبت کا اجر ہے, ثواب ہے. جیسے والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ تعالیٰ کی سخت محبت کو ایمان قرار دیا گیا, یہ اس کا اجر ہے. اور پھر پیغمبر علیہ السلام کی احادیث فرمایا کہ ثلاث من کن فی وجد بهن حلاوت الایمان, جس شخص میں تین چیزیں پیدا ہو گئی اس میں ایمان کی مٹھاس آ گئی. کتنا بڑا اجر ہے, کتنا بڑا ثمرہ ہے یہ, ایمان کی مٹھاس اس کے اندر آ گئی. اور اصل ایمان پر چلنے والا کون ہے؟ جس کے دل میں حلاوت ایمانی ہے. مگر دل خالی ہے, ویران ہے, اور دل کی زمین بنجر ہے, ایسا انسان تو عمل ہی نہیں کرتا. اور اگر عمل کرتا ہے تو بالکل بے لذت, کوئی اس کی حلاوت نہیں, کوئی اس کی مٹھاس نہیں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں. تو یہاں بہت بڑی ایک نعمت کا ذکر ہے کہ تین چیزیں جس شخص کے اندر پیدا ہو گئی اس میں حلاوت ایمانی آ گئی. حلاوت ایمانی آ جائے تو انسان کھڑے کھڑے جان قربان کر دے تو اللہ کے لیے. وہ اس طرح ایمان کی لذت سے آشنا ہو چکا ہے کہ اپنے پروردگار کی رضا کے لیے, اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار, کھڑے کھڑے سارا مال خرچ کرنے کو تیار.
اور اگر محبت سے دل خالی ہے تو کئی لوگ ایسے جن کا گھر مسجد کے پڑوس میں ہے, اذانیں سنتے ہیں, تکبیریں سنتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, نماز کو حاضر نہیں ہوتے, ان کو توفیق ہی نہیں ملتی, کیونکہ حلاوت ایمانی نہیں. جبکہ منبر و محراب کی آوازیں ان کے گھروں تک پہنچتی, وحیدیں سنتے ہیں. سمرہ بن جندب کی حدیث صحیح بخاری میں جس میں پیغمبر علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے, جبریل امین نے آپ کو خواب میں عالم برزخ کے منظر دکھائے تھے جہنم میں لے جا کے. ایک منظر یہ تھا کہ ایک شخص اپنے چہرے کے بل لیٹا ہوا اور فرشتہ اس پر مسلط, جس کے ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم پتھر, اس کے سر پہ وہ پتھر مارتا ہے اور اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے. وہ پتھر دوبارہ اچھل کے اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور سر دوبارہ جڑ جاتا ہے, پھر پتھر مارتا ہے, پھر کچلا جاتا ہے. یہ عمل بار بار ہو, بلکہ جبریل امین نے فرمایا کہ یہ عمل اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا. اور بری طرح سے چیخ رہا چلا رہا. نبی اسلام نے پوچھا, سبحان اللہ, ما ذنبہ, اس کا کیا گناہ ہے, اسے یہ سزا کیوں دی جا رہی؟ جبریل امین نے فرمایا کہ دو گناہ ہیں, رافض القرآن, ایک قرآن یاد کر کے بھول گیا, اور دوسرا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, مسجد میں جماعت کھڑی ہے قائم ہے اور یہ گھر میں سو رہا. جماعت کھڑی ہے, اپنا کاروبار کر, دکان کھولے بیٹھے, جو ہی مرا فرشتوں نے پکڑ لیا. اتنا بھیانک عذاب, اتنی شدید وعید کہ جہنم میں اس کو ڈال کر قیامت تک اس کے سر کو کچلا جائے اور پاش پاش کیا جائے. یہ وعیدیں بھی سنتے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے, کیوں؟ حلاوت ایمانی نہیں. اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا ابو سفیان, ہرقل کے دربار میں کھڑا ہے. ہرقل اس سے نبی اسلام کے بارے میں انٹرویو لے رہے, ہرقل بھی کافر ہے, ابو سفیان اس وقت کافر تھا. ایک سوال کیا کیا تھا کہ حل یرتد احد منہم سخطۃ للدین, یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے, جو ان کا دین ہے, اس سے ناراض ہو کر لوگ مرتد بھی ہوتے, کوئی مرتد ہوا اس دعوت سے ناراض ہو کر دین سے ناراض ہو کر. ابو سفیان نے کہا کہ لا, نہیں, آج تک کوئی مرتد نہیں ہوا. یعنی اظہار حقیقت, اعتراف حقیقت کیا ہے, باوجود ہے کہ اکثر ہمارے غلام ہیں اور وہ خوب پیسے گئے حق قبول کرنے کی پاداش میں. ہم نے ان پر کھولتا پانی ڈالا, انہیں انگاروں پر لٹایا, بھاری سلیں ان کے سینے پر رکھی, مگر پھر بھی کوئی مرتد نہیں ہوا, کوئی دین چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوا. ہرقل فرما روائے سلطنت روما اس پر کیا تبصرہ کرتے, وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ اِذَا خَالَتَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ. واقعی ایمان کی شان یہی ہے, جب ایمان کی بشاشت, ایمان کی حلاوت دل میں شامل ہو جائے پھر کوئی بندہ ایمان کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا. پھر اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا آسان, مار خرچ کرنا آسان, وضو کرنا, نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, حج کرنا, یہ سارے عمل آسان اللہ کی رضا کے لیے. جب اللہ کی رضا سامنے ہو تو پھر کیا مشکل ہے. نبی علیہ السلام کی انگلی ایک جنگ میں زخمی ہو گئی تو آپ نے کیا فرمایا, حل عند اللہ اسبع دمی تھی بفی سبیل اللہ ما بقی تھی, کہ تو ایک انگلی ہے زخمی ہو گئی, تو یہ سوچ کر پرسکون ہو جائے, مطمئن ہو جائے, راحت میں آ جائے کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ کی راہ میں ہوا اور اللہ کی رضا کے لیے. اور یہی بات خبیب نے سلیب پر لٹک کر کہی, سلی چڑھا دیا گیا, سلی پر لٹکا دیا گیا, اور ان کی زبان پر جو شعار تھے ان کا مفہوم یہی تھا, فرست ابالی حین اقتل مسلما الا يجنب كون لله مسرع بذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شر مزق.
مجھے کوئی پرواہ نہیں,
کوئی پرواہ نہیں, مجھے جس کروٹ چاہے مارے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, بوٹی بوٹی کر دے, کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو جس شخص کو یہ تصور ہوگا اور اس کا دل خلاوت ایمانی سے آشنا ہوگا اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہوگا, کوئی مشکل نہیں ہوگا, ہر عمل آسان ہوگا. پھر وہ عبادت میں, عقیدے میں, وضاقت میں, شکل و صورت میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے, کیونکہ حلاوت ایمانی سے وہ سرشار ہے. پھر اس کا عمل دین کے مطابق ہوگا, اس کا لباس دین کے مطابق ہوگا, شکل و صورت دین کے مطابق ہوگی, کیونکہ حلاوت ایمانی. اور اگر یہ دل بچ جائے تو پھر اسے کوئی پرواہ نہیں, پھر وہ چند روزہ زندگی ایک عیش کرنے کے لیے آتا ہے, گزار کے جانور کی طرح چلا جائے. جانور بھی آتے ہیں, زندگی گزارتے اور چلے جاتے, کوئی فرق نہیں. تو یہ حلاوت ایمانی ایک بڑی نعمت ہے. فرمایا کہ تین چیزیں پیدا کر لو, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو حلاوت ایمانی سے بھر دے گا. ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما. نمبر ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائے, ہر چیز یہ احبیت ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت ہو. کیوں؟ کیونکہ محبت ایک عبادت ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہر عبادت کا مستحق. اللہ تعالیٰ کے بعد نبی علیہ السلام کی محبت سب سے بڑھ کر ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبت اس پوری کائنات میں نبی علیہ السلام سے. باعتبار عبادت محبت اللہ کے لیے, اور اس عبادت کی تکمیل, اس محبت کی تکمیل اللہ کے پیغمبر کی محبت سے ہو. صرف محبت سے نہیں بلکہ احبیت سے ہو, کہ سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنی پڑے گی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, کہ وہ لوگوں سے محبت کرے اللہ کے لیے. اس کا کسی سے تعلق ہو, دوستی ہو, محبت ہو, تو اس میں دنیاوی اغراض نہ ہو, دنیاوی مطالب اور مقاصد نہ ہو, اللہ کی رضا شامل ہو, اس کی دینداری کی بنا پر, تقوا کی بنا پر, اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہو اور کوئی غرض نہ ہو. بڑی قابل قدر محبت ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا, عید المتحابون بجلالی, وہ لوگ کہا جو میری خاطر محبت کرتے تھے. الیوم اذلہم تحت ذلی یوم لا ذل الا ذلہ, آج میں انہیں اپنے سائے تلے دے لوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے سایہ پیدا کرے گا, بہت لطیف سایہ, ٹھنڈا, راحت والا, پرسکون. سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, اسے کوئی پریشانی نہیں, سورج کی تپش کی, پسینے کی کوئی پریشانی نہیں, اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہے. تبھی تو محشر کا وہ دن جو دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے کچھ بندوں پر یوں گزر جائے گا جیسے فرض نماز ادا کی, ان کو محسوس نہیں ہوگا. اتنا راحت والا سایہ, اتنا لطیف سایہ اللہ تعالیٰ کس کو دے گا؟ بہت سے لوگوں کو. ان میں ایک بندہ یہ بھی ہے جس کا دنیا میں تعلق اور محبت کا محور اللہ کی ذات ہے. تو آپ غور کریں, محبت کا محور اللہ ہی ہے, کیونکہ یہ ایک عبادت ہے. اس عبادت کا اجر آپ کو مل رہا ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت اپنے سایہ تلے جگہ دے گا. اور دنیا میں اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو حلاوت ایمانی سے بھر دے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَمَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ, کفر اور کفر کے خصائل, کفر کی تقالید اور کفر کی عادات اور کفر کے نظام سے اتنا متنفر ہو, اتنا متنفر ہو جیسے آگ میں جانا, کو آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے, اس قدر تم کفر کے نظام سے اور کفر کی عادات سے نفرت کرو. ایسا اگر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو حلاوت ایمانی سے بھر دے. آپ یہاں ڈیفنس میں رہتے ہیں اور ڈیفنس کے حوالے سے خبریں ملتی رہتی ہیں. بعض دن آتے ہیں, ان دنوں میں یہ علاقہ پیش پیش ہوتا ہے, جیسے یہ ویلنٹائن ڈے, جو کچھ ہم نے سنا کہ یہاں سڑکوں پر, چوراہوں پر اور بنگلوں میں اور گھروں میں اور ہوٹلوں میں کیا کچھ ہوا, اللہ رحم کرے. حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا محور کفر. یہ شخص جس کو محبت کی پاداش میں پھانسی ہوئی, یہ کون سی محبت, کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے کہ ہم نے اس دن کو مقدس سمجھ لیا اور قریب ہے کہ بسنت کی طرح یہ دن ہمارا قومی تہوار بن جائے, جس طرح لوگ اس میں ذوق و شوق کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور محبتوں کے ناموں اور قیاموں کا تبادلہ کر رہے ہیں, مبارکبادیں دیتے ہیں, تحائف دیتے ہیں. یعنی ہمارے ملک میں یہ دل کی شکل کی کیا کیا چیزیں بنی ہوئی, اور وہ لوگ خریدتے ہیں, تحفے دے رہے ہیں, اور ماں باپ اپنی اولاد کو اس دن شدرے بے مہار کی طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر محبتیں کرو, بے حیائی کرو, بے غیرتی کے مظاہرے. کون سی محبت ہے؟ یہ شرعی محبت ہے جو ہم نے کچھ مفاہیم عرض کیے, ان میں سے کون سی چیز یہاں منتقل ہو رہی ہے, کون سی چیز منتقل ہو رہی ہے؟ فرمایا نہیں, وہ ان یعود فی الکفر, جو کفر کا نظام ہے, کفر کے لوگ ہیں, کفر کی تقالید ہیں, ان سے اس طرح متنفر ہو جائے جیسے آگ میں جانے سے نفرت, کفر کو اپنے لیے آگ سمجھے. وہ آگ تو قیامت کے دن ہوگی, دنیا کی آگ سمجھے کہ ان خسائل کو اپنانا وہ آگ میں جانے کی مترادف ہے, اس قدر نفرت. کون سا محبت کا معنی یہاں مرتبط ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. میرے دوست اور بھائیو, یہ ایک دن کا تعین کرنا, پھر ہر سال اس دن کے آنے پر اس کا اہتمام کرنا, یہ شرعی اعتبار سے بھی نہیں. ایام کا تعین, جس کو عربی اسلام میں عید کہا جاتا ہے, عید یہ آدھا یعود سے, آدھا یعود میں لوٹنا, ایک چیز کا بار بار لوٹنا, کیونکہ ہماری دو عیدیں ہیں اور یہ بار بار آتی ہیں, ہر سال آتی ہیں, اس لیے ان کو عید بولتے ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ. اور ہر وہ چیز جو بار بار لوٹتی ہے, ہر سال ہوتی ہے, اسے عید کہا جا سکتا. تو ایک دن کا تعین کر لینا, اس دن کی مناسبت سے ضرور وہ کام کرنا, یہ ایک عید. اور کئی لوگوں نے اپنی مصنوعی عیدیں بنا رکھی, مصنوعی عیدیں بنا رکھی. یہ دین اسلام سے بغاوت, نبی رسول مدینہ آئے, اب اسلام کی غیرت آپ دیکھیں, صحابہ کرام کو دیکھا کہ دو دن سال میں بطور تہوار کے مناتے ہیں, فرمایا کہ ما ہذان الیومان تلعبون فیہما, یہ دو دن کیا ہے تم یہ مناتے ہو, ان کا خاص اہتمام کرتے ہو؟ عرض کیا جی ہم جاہلیت کے دور سے ہی ان دنوں کو مناتے آئے, جاہلیت کے دور سے ہی یہ ہمارے تہوار, آپ نے برقرار رکھا؟ نہیں. کیوں نہیں برقرار رکھا بھائی؟ یہ شرعی غیرت ہے. ہمارا دین اسلام خالص اللہ کا نظام ہے, اس میں جاہلیت کی پیمن کاری کیوں ہے؟ فرمایا کہ سن لو, قد ابدلکم اللہ بهما یومین, اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کے بدلے تمہیں دو دن اور دے دیے, ان کو چھوڑ دو, بھول جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو دن دیے, ان دنوں کھیلا کرو, کودا کرو, خوشی کا اظہار کیا کرو, ایک شرعی حدود میں رہ کر. وہ دو دن کون سے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. بدلے دیے بھی بس, یہ ایک دس سے قطعی تہوار صرف دو ہے بس, باقی اس کے علاوہ کوئی تہوار اگر مناؤ گے تو وہ شریعت سے ایک طرح کی بغاوت ہوگی. بہت سے تہوار جیسے یہ ویلنٹائن ڈے, عید میلاد النبی, اور مجھے کہنے دیجیے آپ ناراض نہ ہو جائیں, کہ 14 اگست یوم استقلال پاکستان, مدینہ کا بھی استقلال ہوا تھا, ایک علیحدہ ریاست قائم ہوئی تھی, اور استقلال مدینہ کے بعد یہ دن 10 سال 10 بار اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں آئے. آپ نے کبھی مدینہ منورہ کی اس ریاست کی اقامت کی بنا پر کسی تہوار کا انعقاد کیا؟ 6 دسمبر یوم دفاع, کہ اس سے بڑھ کر یوم بدر نہیں, یوم الفرقان, حق و باطل کا تمیز, مسلمانوں کا نکھار, منافقین کا علیحدہ ہو جانا, کتنے خصائص ہیں اس دن کے. اور یہ دن بھی کم و بیش 8 بار نبی اسلام کی زندگی میں ہے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ آج یوم دفاع منا رہے. میرے بھائی, یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں, اور کسی ایک دن کو خاص کر لینا کسی تہوار کے لیے پھر ہر سال منانا, یہ تو شریعت سے ایک مہادرائی کی شکل, ایک مہادرائی کی شکل, ایک وہ نئی چیز جس سے شریعت نے ہمیشہ ڈرایا, جس کو بدعت کہا گیا, ہر بدعت کو گمراہی کہا گیا, ہر گمراہی کو جہنم کی آگ کہا گیا. اور بدعت شر الامور ہے, شر الامور. دیکھیں, ایک بدعتی انسان یا کوئی بھی شخص جو کسی نئی چیز کی طرح ڈالتا ہے, کسی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے, ہماری جو بات چل رہی ہے وہ ایک دن کی تخصیص کے حوالے سے, کہ ایک دن کو خاص کر لیا جائے, اس دن پھر ہر سال خوشی کا اہتمام ہو, ایک تہوار کی شکل ہو اور تہوار کی کیفیت ہو. یہ ایک وہ نئی چیز ہے جو دین سے ثابت ہے, بطور خاص ان حالات میں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا کہ اللہ نے تمہیں دو تہوار دے دیے, دو تہوار دے دیے, اس کے علاوہ ہر تہوار کا دروازہ بند کر دیا گیا. اگر اس کو منائیں گے تو یہ ایک نئی چیز ہوگی, دین پر ایک نئی چیز, دین پر زیادتی, جس کو بدعت بھی کہا جا سکتا. اور بدعت کی انسان اس لیے مبغوض ہے کہ وہ 4 طرح کی حرکتوں کا مرتکب ہے. دیکھیں, بدعت اور محتر چیز جو ہے, نمبر 1 مضاحات, مضاحات, نمبر 2 تکذیب, نمبر 3 استدراک, نمبر 4 نسبت خیانت. یہ 4 چیزیں ہر بدعت اور ہر نئی چیز میں ہو سکتی. مضاحات کا معنی کیا؟ مضاحات کا معنی یہ ہے کہ ایک نئی طرح ڈال کر, ایک نئی چیز ایجاد کر کے آپ مشابہ ہونا چاہتے ہیں کس کے؟ اللہ رب العزت کے. شریعت صاحب کون ہے؟ احکام کون بناتے ہیں؟ لکل جعلنا منکم شرعت و منہاجا, شریعت بنانا ہمارا کام ہے, آپ ایک نئی چیز بنائیں. یہ مضاحت نہیں ہوگی, اللہ سے مشابہت نہیں ہوگی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ من استحسن فقد شرع, من استحسن فقد شرع, جس شخص نے کسی چیز کو اچھا سمجھا, اچھا سمجھ کے اپنانا شروع کر دیا, حالانکہ وہ دین میں نہیں ہے, قرآن حدیث میں نہیں ہے, فقد شرع, وہ شخص شارع بننے کی کوشش کر رہا ہے. شارع, شارع کون ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ شارع ہے, نبی اسلام بھی شارع ہے. اللہ شارع اس لیے وہ شریعت بناتا ہے, اور نبی اسلام اس لیے وہ شریعت کو بیان کرتا ہے, شریعت کو پیش کرتا ہے. بنانا اللہ کا کام, اور کسی کا کام, ایک نقطے تک کرنا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, ہمارا پیغمبر بھی اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتا, جب بھی کلام فرمائے گا اس دین کے حوالے سے وہ اللہ کی وحی ہو. مسند احمد میں ایک حدیث ہے, کچھ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے, آ کر عرض کیا کہ یہ لہسن اور پیاز, جب ان کو شجر خبیثہ کہا گیا, یہ خبیث درخت ہے, یہ خبیث کس لحاظ سے؟ بدبو کے لحاظ سے, کھانے کے لحاظ سے نہیں, بدبو کے لحاظ سے, تو ان کو حرام کر دیجیے. کیونکہ پیغمبر اسلام کے دور میں ان کو کچا کھا کر آنا, کچا کھانے والا مسجد میں نہیں آ سکتا تھا, اور یہ قیامت تک کے لیے, کو کچا کھا کر آیا جاتا تو حکم تھا کہ اس کو نکال دیا جائے مسجد سے. نہ صرف یہ نکالا جائے, اتنا دور چھوڑ کر آیا جائے کہ وہاں سے جنت البقیع تک, قبرستان تک اس کو چھوڑا. تو صحابہ نے عرض کیا حرمہما یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وسلم ان کو حرام کر دیجئے. تاکہ قصہ ختم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لیس لی تحریم ما احلہ اللہ, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام کہنے کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں. یہ پیغمبر علیہ السلام. اور واقعہ تو کوئی نئی چیز آپ بنائیں گے, کوئی نیا شوش ہے اس دین میں شامل کریں گے, تو یہ مصالحات ہے, یہ عمل آپ شارع بننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی معنی میں شراکت کہا, ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کہ ان کے شرکا ہیں, یعنی جو کوئی نئی چیز بناتے ہیں ان کو شرکا کہا گیا. یہ اللہ کے شریک ہیں, یہ اللہ کے شریک ہیں. دین اسلام میں کسی کو, کسی خصلت کو رب کہا گیا, جو اس خصلت کا مرتکب ہوگا اس کو رب کہا گیا. تفصیل کا وقت نہیں, عدی بن حاتم کا قصہ, عدی بن حاتم کا واقعہ. نبی رحم سورہ توبہ پڑھ رہے تھے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے علماء کو, اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا لیا. عدی نے کہا کہ ما عبدناهم, ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی. تو آپ نے کیا جواب دیا, الستم تستحلون ما احل لكم وتحرمون ما حرموا عليكم, کہ جس چیز کو تمہارے علماء نے حلال کہا اس کو تم نے حلال نہیں مانا, جس چیز کو حرام کہا اس کو تم نے حرام نہیں مانا. کہا کہ جی ہاں یہ تو تھا. فرمایا کہ بتل کا عبادت ہو, یہی تو ان کی عبادت ہے, یہی تو عبادت ہے. تو بھائی جو کوئی نیا نقطہ نکالے گا اس کا یہ عمل کیا ہوگا, مضاحات ہوگا, یعنی وہ اللہ بننا چاہ رہا ہے. نعوذ باللہ, من استحسن فقد شرع, کسی چیز کو, کسی نقطے کو پسند کر کے اپنانے والا شارع بننے کی کوشش کر. ایک دوسرا یہ عمل استدراک. استدراک کا معنی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہتے ہو ایک نئی چیز بنا کر کہ یا اللہ تو نے دین بنایا ہے لیکن یہ کمی رہ گئی, تیرے دین میں یہ کمی ہے, اس کو ہم پورا کریں. کمی کو پورا کرنا استدراک ہے, یہ عمل استدراک. اتنی بڑی بغاوت کہ تو نے دین بنایا مگر اس میں فلاں چیز کی ضرورت تھی, فلاں چیز کی ضرورت تھی, فلاں گنجائش باقی تھی, یعنی جو نقائص ہوتے ہیں ان کو دور کرنا ہے استدراک. اور تیسرا تکذیب, اللہ کو جھٹلانا, جس کا یہ دعویٰ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے دین مکمل کر دیا, دین مکمل کامل و اکمل, اس میں کوئی نقص نہیں, کوئی کمی نہیں. اور آپ کہیں کہ نہیں فلاں کمی فلاں کمی, یا اللہ اس کے رسول کی تکذیب ہے, جھٹلانا. اور چوتھا نسبت خیانت, نسبت خیانت, خیانت کی نسبت کس کی طرف, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کہ اللہ تعالیٰ نے تو مکمل دین کر دیا, اپنے پیغمبر کو دے دیا, مگر نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نے پورا دین پہنچایا نہیں, کچھ باتیں چھپا لی. امام مالک کا قول ہے, امام مالک کہ جو شخص کو نئی بات کہے, نیا عمل نکالے اور اس کو اچھا سمجھے, من اتبع فی الاسلام بدعۃ ویراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ, کہ جو شخص اس دین اسلام کو نئی چیز نکالے اس کو اچھا سمجھے, تو گویا اس شخص کا یہ گمان ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا. پھر اللہ تعالیٰ کا تو دعویٰ ہے کہ ہم نے دین مکمل کر دیا. اللہ نے مکمل دین دیا ہوگا, اللہ کے پیغمبر نے مکمل پہنچایا نہیں. تو ایسے شخص کا کوئی ٹھکانہ ہے, اتنا بڑا مجرم, اتنا بڑا باغی اور طاغی, اپنے اس احداث کے دین کی بنا پر وہ کتنے ہولناک جرائم کا مرتکب ہو رہا. تو ایسے کسی دن کی گنجائش ہے؟ دیکھیں محبت عبادت ہے, عبادت کا محور اللہ کی ذات, محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اللہ سے محبت کرو, جس کے بعد ہر اس عمل سے جس عمل سے اللہ کو محبت ہے، ہر اس شخصیت سے جس شخصیت سے اللہ کو محبت ہے، ہر اس مقام سے جس مقام سے اللہ کو محبت ہے، ہر اس زمانے سے جس زمانے سے اللہ کو محبت ہے. اور سارے اعمال جو ہیں وہ انہیں حدود کے بیچ میں، کچھ عمل ایسے ہیں جن کا تعلق ایک مخصوص زمانے کے ساتھ، رمضان، حج اور بہت مناسبت. اگر آپ کسی زمانے کے اعتبار سے کوئی عمل خود ایجاد کر لیں گے تو یہ وہ زیادتی، وہ احداث، وہ بدعت، وہ بغاوت، وہ انتہائی بدترین چیز جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یعنی عبادت اور عمل کے تعلق سے زمانے کا تعین اللہ تعالیٰ کا کام، اس انحراف نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے روزے فرض دیے مگر ان کے لیے زمانے کا تعین کر دیا، رمضان کا مہینہ، حج فرض کیا اس کے لیے دنوں کا اور زمانے کا تعین کر دیا، ذوالحج کا مہینہ اس کے مخصوص دن. تو یہ زمان کا تعین عمل کے اعتبار سے اللہ کا کام. اگر ہم کسی زمانے کو مخصوص کر لیں اپنے کسی عمل کے تعلق سے تو یہ وہ مضاحات بھی ہے، استدراک بھی ہے، تکذیب بھی ہے، نسبت خیانت بھی. انتہائی مجرمانہ عمل ہے، انتہائی مجرمانہ. تو دوستو محبت اس کا محور اللہ کی ہے بس. لہذا یہ نقطہ محبت جہاں بھی ہوگا اگر بیچ میں اللہ کی ذات ہے تو محبت قابل قبول ہے، اللہ کی ذات بیچ میں نہیں ہے تو وہ قطعا محبت نہیں ہے اور نہ وہ قابل قبول، نہ وہ قابل قبول. اب جو ہم تہوار مناتے ہیں مثلا عید میلاد النبی، یہ ویلنٹائن ڈے، بسنت، جہاں اس کا پنجاب میں رواج، ان میں سے یہ سارے عمل دنوں کے تعین کے ساتھ، دنوں کے تعین کے ساتھ. کیا اللہ رب العزت نے، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کیے جانے والے اعمال، ان دنوں کی تخصیص کے ساتھ کوئی حکم دیا؟ کوئی ایسی بات شریعت میں موجود ہے؟ کوئی ذکر نہیں. بلکہ عید میلاد النبی میں دن کا تعین بھی غلط ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے پیغمبر پیدا نہیں ہوئے تھے، فوت ہوئے. تاریخ دانوں نے اگر ایسی کوئی بات کی ہے تو غلط کی. پیغمبر اسلام کا فرمان حق ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یوم ولدت فیہ، پیر کے دن میں پیدا ہوا. حساب آپ لگا کر دیکھ لیجئے، پیر کا دن 12 ربیع الاول کو بنتا ہی نہیں، بنتا ہی نہیں. تو پھر اس دن کو ایک خوشی کا دن قرار دے، اس میں عید کا اہتمام کرنا، وہ سارے اعمال جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. کئی لوگ اس دن نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز، عید الفطر کی طرح بچوں کے کپڑے سلوانا، ان کو عیدی بانٹنا، اچھے اچھے پکوان کا اہتمام کرنا، اور پھر میلوں کا انعقاد کرنا، اور پھر چوکوں اور چوراہوں پر بیت اللہ کی شبیہیں، مسجد نبوی کی شبیہیں رکھنا، لوگوں کو زیارتیں کروانا، لوگ آ کر طواف کریں، ان میں سے کون سی چیز نہیں تھی؟ یہ تو بغاوت دن ہے، بغاوت، شرعی امور سے بغاوت. تو محبت، محبت ایک عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہوتی ہے. کوئی محبت ایسی نہیں ہے جو آپ کی ذاتی پسند پر موقوف اور قائم ہو، اس کا تعلق اگر دین سے، ورنہ ہر محبت درست ہوگی. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور کہا کہ ہماری محبت کا مزہ تب ہی آئے گا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیں. تو اس کو مانو گے؟ محبت ہی تو ہے. اگر محبت میں انسان شترہ کا مہار بنتا کہ جیسے چاہے محبت کرے، محبت کا اظہار تو ہے، تو پھر عیسائیوں کی محبت درست ہے، عیسائیوں کی محبت درست ہے. انہوں نے اپنے نبی سے اتنی محبت کی، اتنی شدید محبت کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اتنی محبت کی کہ ان کی یوم پیدائش کو اپنے لیے تہوار بنا دیا. اگر یہ درست ہے تو عیسائیوں سے ہم آہنگی کرتے ہوئے ان کی محبت و تشبہ میں تم بھی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا کرو. محبت ہی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی. گو ان کی اتباع ہم پر فرض نہیں مگر ان پر ایمان لانا فرض ہے. اگر محبت میں ہر چیز زائد ہے تو عیسائیوں کی محبت درست ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام سے محبت کی, اس محبت میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس محبت میں عزیر اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. درست ہوگا, آخر محبت ہی تو ہے نا. لیکن نہیں, یہ محبت باطل ہے, یہ محبت کا خلوق ہے. محبت ایک عبادت ہے, عبادت توقیفی ہوتی ہے, عبادت توقیفی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت ہم نے کیسے کرنی ہے, کیسے کرنی ہے؟ اس طرح کرنی ہے کہ اس کی توحید سے محبت, اس کی تمام صفات سے محبت, اس کے تمام اعمال سے محبت, اس کے دین سے محبت, صالحین سے محبت, انبیاء سے محبت, صدیقین شہداء سے محبت, اور جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں ان سب سے محبت. یہ اللہ رب العزت کی محبت. اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک محبوب ہے, بلکہ حق سب سے زیادہ محبت کا مستحق ہے, اپنا خالق ہونے میں, مالک ہونے میں, اور اپنے جو ہے وہ رحیم ہونے میں, رحمان ہونے میں, الغرض ساری صفات میں وہ ہمارا محبوب ہے. جس جس سے اس کو محبت ہے اس سے ہم کو محبت ہے, جن درجوں کے ساتھ محبت ہے ان درجوں کے ساتھ محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت. اور یہ سب سے سخت, سب سے شدید, سب سے زیادہ. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ پرانے کی ان کی ایک آیت, اس نے محبت کا اسلوب اور طریقہ بیان کر دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دیجئے اے لوگو, اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو, اللہ تعالی سے محبت کے دعوے دار ہو, تو اس کی دلیل, اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ فاتبعونی, میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی محبت کا دعویٰ سچا ثابت کرنے کے لیے اتباع کرو. یہ محبت کے دعوے کی صداقت کی اساس ہے. آپ کہیں گے کہ محبت کا دعویٰ اللہ سے, اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں؟ اتباع بھی اللہ کی ہونی چاہیے, اطاعت بھی اللہ کی ہونی چاہیے. تو اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان دونوں کی اطاعت میں بھی فرق نہیں. قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کے پیغمبر کی یہ وہ شان ہے, وہ شان ہے جس میں آپ کو انفرادیت حاصل ہے. اس زمین کی پشت پر ان ساتوں آسمانوں میں کوئی ایسی شخصیت نہیں, کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. نہ کسی کا باپ دادا, نہ کسی کی برادری, نہ کسی کا پیر مرشد شیخ, نہ کسی کا امام, نہ کوئی تابعی, نہ کوئی صحابی, نہ کوئی فرشتہ. کوئی ایسی شخصیت نہیں, کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. وہ صرف ایک ہی ہستی ہے, من یطع الرسول, جو رسول کی اطاعت کرے, فقد اطاع اللہ, اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ تعالیٰ نے اس نقطے کو ایک مثال دے کر بیان کیا اور معاملے کو چند حدود میں گھیر کر رکھ دیا, معاملے کو محصور کر کے رکھ دیا. وہ دو فرشتے نبی علیہ السلام سو رہے ہیں, آپ کے سرحانے بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی مثال دی. ایک بادشاہ ایک گھر بناتا, دسترخوان اس میں بچھاتا, دسترخوان نعمتوں سے چنا ہوا, اور پھر ایک شخص کو بھیجتا ہے کہ لوگوں کو گھر کی اطلاع دو, دسترخوان کی خبر دو. اب جو اس شخص کی بات مان کر گھر میں آتا ہے, وہ گھر میں آ گیا سلامتی میں, دسترخوان پر بیٹھ گیا اور بیٹھا ہی رہے گا. جس نے اس شخص کی بات نہیں مانی وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا, دسترخوان سے باہر ہو. مثال پوری ہوگی. فرشتے نے کہا اس کی تطبیق کرو. یہ مثال کس پر فٹ آ رہی ہے اور کہاں فٹ آ رہی ہے؟ وجہ تطبیق کیا ہے؟ تو تو فرشتے نے جواب دیا جس نے مثال بیان کی تھی کہ بادشاہ اللہ, گھر دین اسلام تمام تر نظام کے ساتھ جس میں توحید, عقیدہ, اتباع, اعمال, اخلاقیات, سلوکیات, تمام تر نظام کے ساتھ یہ گھر دین اسلام, دسترخوان جنت, جس کو دعوت کے لیے بھیجا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مانا داعی ایک ہی ہے جس کو بھیجا گیا, من عجاب الداعی, جو اس داعی کی دعوت کا جواب دے گا, داخل الدار, وہ اس گھر میں داخل ہوگا یعنی دین اسلام میں, وہ اقام الوعد ہوگا, اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ ضرور دسترخوان پر بیٹھ گیا لازمی, اور بیٹھا ہی رہے مستقل کی ایک اس کی ایک عیش عیشتن راضیہ شروع ہو گئی. اور جس نے اس شخصیت کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ گھر میں کیسے داخل ہوگا, جو گھر میں داخل نہیں ہوگا وہ دسترخوان پر کیسے بیٹھے گا, وہ جنت سے محروم ہوگا. مانا اس ساری دعوت کا محور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اس دنیا میں داعی بہت ہے مگر داعی معزول کون؟ وداعی اللہ باذن ہی, اللہ کا داعی اللہ کے اذن کے ساتھ, اللہ کے امر کے ساتھ. جو اللہ کے اذن کے ساتھ داعی ہے وہ حقیقی داعی ہے, جس کی دعوت میں کوئی غلطی نہیں, اور جو 100% قابل اتباع ہے, 100% قابل اتباع. تو دیکھا معاملہ محصور ہوتا جا رہا ہے. آگے فرشتوں نے دو تین جملے کہے, من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ, محمد فرق بین. اب یہ بات ایک نچوڑ پوری دعوت کا اور پورے اس نظام کا, کہ جس نے اس شخص جو سو رہا ہے, جو شخص سو رہا ہے, جس نے اس کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ اللہ کا نافرمان. محمد فرق بین الناس, لوگوں میں فرق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرق. یہ کتنی دو ٹوک بات, اور کوئی اور کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں, کسی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی نہیں, صرف ایک ہی شخصیت ہے جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, جس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی, اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کو ہم فرق کہہ سکیں. فرق فرق کس چیز کا؟ فرق جنتی اور جہنمی, جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا, یہ فرق محمد رسول اللہ. کس کا دین قابل قبول ہے, کس کا عمل قابل قبول ہے, اور کس کا عمل مردود ہے, یہ مقبول اور مردود میں فرق محمد رسول اللہ. کس کی نماز کھڑی ہے اور کس کی کھوٹی ہے, کس کی نماز درست ہے اور کس کی باطل ہے, یہ فرق محمد رسول اللہ. لوگ حج کرنے جاتے ہیں, حج مقبول کون لے کر آتا ہے اور حج مردود کون لے کر آتا ہے, یہ فرق محمد رسول اللہ سے. یہ تمیز اور کسی کو حاصل نہیں, کوئی باپ دادا, کوئی برادری, کوئی قوم, کوئی شخصیت, کوئی عالم, کوئی علامہ فہمہ, فرق نہیں ہے. فرق ایک ہی شخصیت ہے محمد رسول اللہ سے. تو اطاعت دیکھیں کتنے ایک محدود چیز ہوگی, اطاعت کا نظام ایک محدود چیز. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم میری محبت کے طلبگار ہو, دعوے دار ہو, تو اس کا ثبوت پیش کرو. یا اللہ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ کہ میرے پیغمبر کی اتباع کرو. یا اللہ محبت تیری, اتباع کسی اور کی؟ فرمایا نہیں, میری اطاعت اور میرے پیغمبر کی اطاعت ایک ہی, ایک ہی چیز. اب اور شخصیت ہے ایسی جس کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ایک ہی چیز, بتائیے. ہم مذاہب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, حنفیت, شافعیت, مالکیت, حنبلیت, بڑے بڑے ائمہ ہیں, ان کے تقدس کا اور ان کے محترم ہونے میں کوئی شک نہیں, لیکن کیا یہ دعویٰ کیا جا سکتا کہ ان کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ایک ہی چیز؟ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ امکان خطا ہے. معصوم اللہ کا پیغمبر ہے, باقی سارے غیر معصوم. جب انکار خطا ہے تو ایک شخصیت کے سر پہ پورے دین کی عمارت تعمیر کرنے کا کیا جواب ہے؟ جو کچھ لینا اس سے لینا. پھر یہ شعر کہے جاتے ہیں, فلاں رب نہ رب علام ردا قولا بھی حنیف, کہ جو ہمارے امام حنیفہ کے کسی ایک قول کو رد کر دے اس پر لعنت ہو ریت کے ذروں کے برابر. کوئی بات بنتی؟ یہ کوئی دین ہے؟ ان دین میں ایک معاملہ کتنا محدود ہو چکا. اللہ کے پیغمبر معصوم، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کے پیغمبر وہ شخصیت جن کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ایک ہے، کوئی فرق نہیں. جو ناطق وحی ہر بات میں ہر کام لے ان کی اتباع کرو. اب یہ محبت کا معنی بالکل کھل کر آشکارا ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے محبت کی اساس اطاعت رکھی، وہ محبت وہ قابل قبول ہے جس میں اطاعت ہو. تو اطاعت کرنا در حقیقت محبت. لہذا اب جو بھی شخص محبت کا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کے رسول، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبوبیت نہیں بلکہ احبیت ہے، اور پیغمبر اسلام کے لیے بھی محبوبیت نہیں بلکہ احبیت. محبوبیت کا معنی محبوب ہونا، احبیت کا معنی سب سے بڑھ کر محبوب ہونا. باقیوں سے محبت کی جا سکتی، باقیوں کے لیے محبوبیت ہے بشرط یہ کہ ان کی محبوبیت احبیت کے تابع ہے، تو پھر قابل قبول ہے. لیکن احبیت کا مقام دو ذاتوں کے لیے، ایک اللہ کی ذات وہ محبت میں مستقل ہے، محبت کے حقدار ہونے سے، دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبیت کے مقام پر فائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر پیغمبر اسلام سے محبت. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو احبیت کیوں دی؟ اس میں ایک نقطہ ہے کہ میرے پیغمبر سے سب سے بڑھ کر محبت کرو. ایک نقطہ سمجھانا مقصود، اور وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر سب سے بڑھ کر محبت کا مستحق ہے، اور محبت کا معنی آپ نے سن لیا اطاعت ہے، تو پھر اطاعت کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. معنی یہ ہوا جو حدیث بھی آپ نے سنی کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. ابھی انسان سوچتا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت کا آخر پیمانہ کیا ہے، میں کیسے ثابت کروں کہ مجھے سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے محبت، کیسے ثابت کروں؟ بڑا آسان ہے، جب محبت اطاعت ہے، محبت اتباع ہے قرآن کے ہے، تو اب اطاعت کے نقطے پر اگر محبتیں ٹکرا رہی ہو، مثلا ایک طرف اللہ کے پیغمبر کا فرمان، ایک طرف کسی امام کا قول، اطاعت ٹکرا گئی، اللہ کا پیغمبر کچھ فرما رہا ہے، امام کا قول کچھ اور، اس کی اطاعت کا تقاضا کچھ اور ہے، اس کا کچھ اور، اطاعت ٹکرا رہی، اطاعت کا ٹکرانا آپ کی اور میری محبت کا امتحان ہے. آج ثابت کرنا ہے ہمیں کس سے زیادہ محبت ہے، جس کی مانو گے اس سے زیادہ محبت ہے، جس کی نہیں مانو گے اس سے محبت نہیں. لہذا جہاں اطاعتیں ٹکرائیں گی اللہ کے پیغمبر کا فرمان، اس کے مقابلے میں بیٹے کی خواہش، باپ کی خواہش، دادا کا قول، برادری کے رواج، یا آبا اجداد کی باتیں، پیر و مرشد کی باتیں، امامہ کی باتیں اگر اس کے خلاف آ رہی ہیں، یہ محبت کا امتحان. اگر آپ نے اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو چن لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، تو آپ نے ثبوت مہیا کر دیا کہ آپ کو سب سے بڑھ کر اپنے پیغمبر سے محبت. اور اگر آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، مگر یہ میرے مذہب میں نہیں، میرے امام کا یہ قول نہیں ہے، تو اس کا معنی آپ کو اللہ کے پیغمبر سے کوئی محبت نہیں. لاکھ آپ قصیدے کہیں، لاکھ آپ نعتیں پڑھیں، لاکھ آپ تربیہ اشعار کہیں، وہ سارے تابع باطل، کیونکہ محبت کا مفہوم اطاعت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ. تو بھائی یہ معاملہ ہے عافیت کا معاملہ، اور جو جذبہ محبت ہے وہ سارا کا سارا شریعت کے تابع، شریعت کے تابع. اور فرمایا کہ اگر تم ایسا کر لو گے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہو، تو اس کی صداقت ثابت کرو. صداقت کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. اگر میری اتباع کرو گے تو اس کے دو ثمرے ہیں، دو ثمرے، ایک یحببکم اللہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. دیکھیں صحیح جذبہ محبت کا فائدہ, تم تو گھر سے نکلے تھے اللہ کی محبت کی تلاش میں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا نقطہ دیا کہ اس پر عمل کر کے تم اللہ کے محبوب بن گئے. تم نکلے تھے مہم محبت کرنے والے, اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کر کے تم کیا بن گئے؟ محبوب بن گئے. مہم کون بن گیا؟ اللہ رب العالمین. اور پھر یہ محبت کا جواب محبت سے, یہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے, ہمارے صفت پر ایمان, اللہ محبت کرتا ہے, یحبکم اللہ, یہ اللہ کا فعل ہے. محبت کیسے کرتا ہے وہ کیفیت ہم نہیں جانتے. اور اگر محبت کا معنی ہے ارادہ انعام سے کرے, ارادہ نعمت سے کرے, تو پھر دو صفات میں کیا فرق ہوگا؟ پھر یہ معنی سلف صالحین سے منقول بھی نہیں. اور اگر یہ کہے کہ اللہ محبت نہیں کرتا تو میں اللہ سے محبت کیسے کروں؟ بھی محبت انسان کس سے کرتے ہیں جو محبت کا جواب محبت سے دے. بہت سے لوگ علم کے باوجود اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کو نہیں مانتے, لفظ قبول کرتے ہیں مانن تعویل نہیں کرتے, تو پھر یہ محبت کیسے پوری ہوگی؟ ٹائم ہو جی؟ تو بار کہہ رہے خلاصہ کلام یہ کہ محبت کا محور اللہ رب العزت کی ذات, اور یہ ایک عبادت, عبادت توقیفی ہے. ہر طرح کی محبت اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے, جس سے محبت کرنی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب, صالحین ہیں, انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, اعمال ہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے. تو یہ محبت کا جذبہ اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو قابل قبول ہے, اور شریعت کے دائرے سے باہر ہے, جیسے یہ 14 فروری کا دن کہ لوگ شدر بے مہار ہو گئے اور کیا کچھ نہیں ہوا, یعنی کیسے کیسے مخلوط جو ہے وہ پروگرام ہوئے, تقریبات ہوئی, میں نوشی, شراب نوشی, اور پھر معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے لوگوں نے اور نوجوان لڑکوں لڑکیوں نے کس انداز سے محبت کے اظہار کیے. الامان الرفیق, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, اللہ تعالیٰ ان تمام جو بغاوتوں کے امور ہیں ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے عقیدے کی, عمل کی, ایمان کی. اور پھر اللہ رب العزت گورنمنٹ کو یہ توفیق دے کہ وہ ان دنوں کے تعلق سے, اس قسم کے امور کے تعلق سے اپنے حقیقی کردار کو پہچانے اور اصلاح کی کوشش کرے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نبی علیہ السلام کی سنت ہے, یہ وہ عمل ہے, وہ سنت ہے جو تقریباً 55 صحابہ سے ثابت, 55 امام بخاری نے وہ اکثر وعدہ ذکر کیے, 55 صحابہ نے اس سنت کو نبی علیہ السلام سے روایت کی, اور صحابہ کو آگے تابعین نے دیکھا, تابعین کے 400 آثار ملتے ہیں, رفر 400 آثار, اور جو صحابہ کرام جو اس حدیث کے راوی ہیں, اس سنت کے راوی ہیں, انہیں ابوبکر صدیق کا نام بھی ہے, اشرف بشرا کا نام ہے, ابوبکر صدیق پہلے مسلمان ہیں, ان وائل ابن حجر اور مالک ابن حویرث کا نام, جو آخری صحابی, ان شروع سے لے کر آخر تک یہ سنت ثابت اور قائم رہی ہے, اور اللہ کے پیغمبر نے ایک نماز بھی رفع دینے کے بغیر ادا نہیں کی.